الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة فمن الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، ہر ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہر نعمت ایسی ہے کہ جس پر جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے. سب سے بڑے ہمارا جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر پیر تک دیکھنے کی قوت، سمجھنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، یہ ساری قوتیں طاقتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. یہ سب نعمتیں ہیں، اور جتنا بھی ان پر ہم اللہ کا شکر کریں، مثلاً آنکھوں والا بنایا، نابینا نہیں بنایا، سننے والا بنایا، بہرا نہیں بنایا، ہاتھ موجود ہیں، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جن کے پیر اور ٹانگیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح و سالم جسم عطا فرمایا. ایک بزرگ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں. جب وہ نماز کے لیے جامع مسجد جا رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پیر ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کم از کم میرے پیر تو ہیں. تو یہ بھی شکر کی بات ہے کہ اگر جوتے نہ ہوں نہ صحیح، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے یہ وجود عطا فرمایا ہے، یہ ٹانگیں عطا فرمائی ہیں، تو اس پر ہمیں کتنا شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری طور پر بھی درست فرمایا، اگر ہمارا باطن بھی درست ہو جائے تو ظاہر اور باطن دونوں درست ہو جائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں شخص جو ہے یہ بڑا بااخلاق آدمی ہے، بہت متواضع آدمی ہے، بہت منکسر المزاج ہے. ہمارے ہاں عام طور پر اخلاق کسی کو سمجھا جاتا ہے کہ بس کسی سے مسکرا کے مل لیے، آگے بڑھ کر ہاتھ ملا لیا اور مسکرا کر رخصت کر دیا، اس کو اخلاق سمجھتے ہیں. بعض حضرات تواضع اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی آ گیا تو اس کی خاطر تواضع کر دی، اس کو چائے پلا دی، اس کو پانی پلا دیا، تو کہتے ہیں صاحب ہم نے اس کی بڑی تواضع کی. لیکن اصل میں یہ دل کی ان کیفیات کا نام ہے جو باطن میں ہیں، باطنی کیفیات کا نام. اخلاق کا صحیح ہونے کا مطلب محض اتنا نہیں ہے، شریعت میں اس میں بڑی وسعت ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے تو ہم دو چیزوں سے مرکب ہیں، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے. محض روح کو انسان نہیں کہا جا سکتا، اول تو روح کا ہونا ہی معلوم نہیں ہوگا کہ بھئی روح ہے بھی یا نہیں، نظر ہی نہیں آتی وہ. اور اسی طرح سے صرف جسم کو بھی انسان نہیں کہا جا سکتا. چنانچہ کوئی شخص جب مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو بظاہر تو اس میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، ایک روح ہی نکل گئی اس کی، اور وہ بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی. لیکن اس روح کے نکلنے سے اب اس انسان کو انسان نہیں کہتے بلکہ وہ لاش کہلاتا ہے. اتنا فرق ہو گیا کہ سب چیزیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اب اسے کوئی پیار نہیں کرتا، اب اسے کلیجے سے لگانے کو کوئی تیار نہیں، کوئی اپنے گھر میں رکھنے کو اسے تیار نہیں. جو دعوی دوستی کرتے تھے, محبت کا دم بھرتے تھے, آج اس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. تو بات یہ ہے کہ سب کچھ بدل گیا. تو انسان کا مجموعہ ہے جسم اور روح. جسم صحیح ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک ہے, بخار نہیں ہے, نزلہ نہیں ہے, پیروں میں درد نہیں ہے, جوڑوں میں درد نہیں ہے, دل کا مریض نہیں ہے, اور دیگر امراض جتنے بھی ہیں اگر وہ نہیں ہوتے تو کہتا بھی ہمیں صحیح و سالم جسم کا مالک ہوں. اسی طریقے سے انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایک باطنی کیفیت بھی رکھی ہے. اگر وہ کیفیات بھی ہماری صحیح ہیں تو ہم ظاہر و باطن کے اعتبار سے صحیح ہیں. جس طرح ظاہر میں بیماریاں ہیں اسی طرح باطن کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اب باطن کی بیماری جو ہے وہ کسی آلے سے چیک نہیں ہوتی. اب مثلا اگر کوئی شخص کسی ماہر قلب کے پاس چلا جائے اور اس سے کہے بھی میرا دل چیر کے دیکھ لو, اس میں کبر تو نہیں ہے, تکبر تو نہیں ہے, حسد کی بیماری تو اس میں نہیں ہے, عجب تو نہیں ہے, ناشکری کا مادہ تو نہیں ہے, غصہ تو نہیں ہے, نفاق کا بیج تو نہیں ہے, اور بہت ساری بیماریاں ہیں, اگر کسی سے کہے کہ ذرا دل چیر کے دکھا دو, دیکھ لو یہ بیماریاں تمہیں نظر آتی ہیں, تو وہ دیکھے گا, چیک کرے گا اور کہے گا میاں تم بالکل صحیح و سالم ہو, تمہاری رگیں صحیح کام کر رہی ہیں, جسم جو ہے وہ خون صحیح طور پہ دل سے سپلائی ہو رہا ہے, اور باقی ساری چیزیں بتائے گا, لیکن وہ جو کبر, حسد, بغض, نفاق, ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے. اس کے ڈاکٹر اور ہیں. ظاہری امراض قلب کے جو ماہر ہیں تو بلا شک و شبہ وہ بھی اپنے فن کے ماہر ہیں, لیکن جہاں تک باطنی بیماریاں ہیں ان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ نہیں. اس کے لیے پھر اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑیں گی. پھر آدمی کو پتا چلے گا کہ بھئی کون سی بیماری ہمارے اندر موجود ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص آیا کرتا تھا مجلس میں, اور حضرت دیکھتے تھے کہ یہ جو لوگ آتے ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرتا, تو اپنے طور پر اس نے یہ طے کر لیا تھا. تو حضرت نے اس سے منع فرما دیا کہ تم یہ کام نہ کیا کرو. پتہ چلا کہ بات یہ ہے کہ اس نے از خود یہ سمجھ لیا تھا کہ میرے اندر کبر ہے, اور اس کبر کو دور کرنے کے لیے بیماری بھی یعنی علاج بھی یہ تجویز کر لیا کہ جوتیاں سیدھی کروں تو کبر نکل جائے گا, لیکن اس سے مزید عجب اور کبر پیدا ہو گیا کہ صاحب میرے اندر تو دیکھو میں کتنا متواضع آدمی ہوں, میں تو لوگوں کی جوتیاں اٹھاتا ہوں, لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں, لہذا مجھ میں تکبر اور کبر کہاں سے. خود اپنا آپ اچھا لگنے لگا کہ اب عجب کی بیماری پیدا ہو. تو اس لیے از خود کوئی بیماری بھی از خود علاج بھی ہم تجویز نہیں کر سکتے. علاج بھی وہ ماہر ہی طے کرے گا کہ بھئی تمہاری بیماری کا علاج کیا ہے. از خود کوئی اپنے طور پر طے کر لے. تو یہ بزرگان دین اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, جو موجود ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے, کہ ان کا وجود ہمارے لیے بڑا غنیمت ہے. تو بہرحال جس طرح ظاہری جسم میں بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح روح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہر آج بعض اوقات اتنی باریک بیماریاں ہوتی ہیں کہ آدمی اس کو دیکھ نہیں سکتا کہ واقعتاً کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے اور اس کو گرایا اور اس پر چڑھ کر بیٹھ گئے. اب یہ غصہ کس لیے تھا؟ دینی غیرت بھی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. تو ظاہری طور پر غصہ آیا اور اس وقت اس کو پکڑ بھی لیا اور گرا بھی دیا. اب اس کا اور تو کوئی بس نہ چلا, اس نے یہ کیا کہ حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسے چھوڑ کر کھڑے ہو. کسی نے کہا کہ میاں کمال کر دیا, جب قابو پا لیا اور اس نے تمہارے اوپر تھوک بھی دیا, اب تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. کہا کہ یہی موقع چھوڑنے کا تھا. بات یہ ہے کہ جس کے لیے ہم نے اس کو پکڑا تھا اب وہ وجہ تبدیل ہو گئی. پہلے غصہ تھا اس لیے کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ غیرت دینی کی بنا پر یہ غصہ تھا. اب جب اس نے تھوک دیا تو غصہ بدل گیا, اب اپنی ذات کے لیے غصہ آ گیا تھا کہ اس نے مجھ پہ تھوکا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ذات کے لیے اپنے انتقام نہیں لیتے تھے. تو دیکھیے جب تک صحبت یافتہ نہ ہو اس وقت تک اتنی باریک بات کا پتہ نہیں چلتا. اب بظاہر یہ بہت باریک بات ہے، ہر آدمی کی کھوپڑی میں آئے گی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ایک تھوڑا سا کوئی آدمی خالی گھور کے دیکھ لے تو ہم الجھ پڑتے ہیں کہ تم نے دیکھا کیوں، جاتے جاتے مجھے ٹیڑھی نظر سے کیوں دیکھا، اور اگر کوئی کونی مار کے چلا جائے پھر تو اس کی خیر ہی نہیں. اور اس سے بڑھ کر ہے کوئی اس نے تھپڑ مار دیا تو ہم تو لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر دیں، بچ کے کیسے جائے گا ہم سے. تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے. لیکن جب دل بنے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آدمی دیکھتا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض و عداوت ہو تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے ہے ہی نہیں ہمارا. شیطان کا ایسا معاملہ ہے کہ انسان کو چاہتا نہیں کہ یہ رائے ہدایت پر رہے، کوئی نہ کوئی معاملہ بیچ میں ایسا ڈال دیتا ہے کہ انسان کی ذات اور بغض اس میں شامل ہو جاتا ہے. ایک جملہ ہمارے یہاں مشہور ہے، حب علی کے پردے میں بغض معاویہ ہے. یعنی اگر کوئی حضرت علی سے محبت جتلا رہا ہے یا نعرہ حیدری یا علی لگا رہا ہے تو اصل میں بغض معاویہ اس کے دل میں پوشیدہ ہے، اس بغض سے مجبور ہو کر وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے. یعنی دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، جلانے کے لیے، ستانے کے لیے. اور ہمارے دین نے اس سے منع کیا کہ ایسا نہ کرو بھائی. بعض لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تم بعض موقعوں پر جو ہے وہ ایسا اسپیکر کا استعمال نہیں کرتے، تب تو یہ عمل نہیں کرتے خاص عمل، لیکن اگر اسپیکر ہوتا ہے تو پورا یہ عمل کرتے ہو. تو کہا کہ بھائی ہم تو دوسروں کو جلانے کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو مسلمان کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے. آج بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہوتا ہے مسجدیں دو قریب قریب ہیں، ایک مسجد کا اسپیکر جو ہے وہ زور زور سے چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے کا تقریر اور بیان ہو رہا ہوتا ہے، تو چاہے وہ تلاوت ہی لگا رکھی اس نے لیکن پورا فل اسپیکر اس کی طرف رخ کر کے چھوڑا ہوا تاکہ اس کی آواز نہ پہنچے. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ بغض ہے دل میں، غصہ ہے. ابھی غصے کی بیماری ایسی تو نہیں کہ جو آدمی دل چیر کے دیکھے اور پتہ چل جائے. تو اللہ والے بتلائیں گے کہ بھائی تمہارا غصہ تمہاری ذات کے لیے ہے یا اللہ کے لیے. اگر آدمی کا غصہ اللہ کے لیے ہو تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر غصہ اللہ کے لیے نہیں، اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے ہے، تعلی کے لیے ہے کہ مجھے لوگ اونچا سمجھے، بہادر سمجھے، تو پھر یہ سارا غصہ بیکار. اگر کسی شخص میں غصہ ہی نہیں ہے بالکل تو بھی بیماری ہے، اور بہت زیادہ غصہ ہے تو بھی بیماری ہے. اعتدال میں رہنا چاہیے، نہ تو یہ ہو کہ بالکل ہے ہی نہیں. بھائی اگر غصہ ہے، والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عادمین نہیں کہا بلکہ کاظمین کہا، کہ اپنے غصے کو دبا لیتے ہیں، ہے تو صحیح لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ غصہ تو آتا ہے لیکن اس غصے کو پی جاتے ہیں. تو یقیناً یہ بڑی بات ہے کہ آدمی غصے کو پی جائے، ورنہ ہر آدمی کے دل میں غصہ آتا ہے، اور غصہ نہ آنا جیسے کہ میں نے کہا بیماری ہے. اسی طرح بہت زیادہ آنا کہ کسی نے جو تھوڑی سی بات کی تھی ہم نے اس کو لاتوں اور گھوسوں پر رکھ لیا، تو یہ بھی بالکل ناجائز. بلکہ اعتدال ہونا چاہیے. اگر کوئی آدمی اولاً تو معاف کر دے، لیکن اگر معاف نہیں کرتا تو اتنا بدلہ لے لے جتنا اس نے کہا اتنا تم بھی کہہ لو، بس اس سے زیادہ نہیں. اس نے ایک تھپڑ مارا تم بھی ایک تھپڑ مار دو، جتنی زور سے اس نے مارا اتنی زور سے مار دو، اس سے زیادہ کا نہیں. اگر اس نے ایک مارا ہم نے معاف کر دیا تو وہ ظالم ہے اور ہم معاف کرنے والے. اگر اس نے ایک تھپڑ مارا اور میں نے دو مار دیے تو اب میں ظالم ہوں، وہ مظلوم بن گیا، کیونکہ حد اعتدال سے نکل گیا. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ شیطان ہر ہر موقع پر انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو راہ مستقیم سے، راہ ہدایت سے، سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دے. اور آج کل تو ہمارا معاملہ اور بھی بہت زیادہ ہے کہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور ایسے فتنے ہیں کہ ایک کے بعد دیگرے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج اتفاق سے ایک صاحب نے ایک پرچہ مجھے دیا، حیرت ہوتی ہے کہ بہرحال جس نے بھی لکھا، کہ بعض وہ مسلمہ چیزیں جن کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی ناجائز ہے، گناہ ہے، اس کو بھی وہ کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں کیا یہ حرام. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ نام دین کا لے کر اور دین ہی کی بےخکنی کرے کوئی آدمی، شریعت کا نام لے کر اور شریعت ہی کی بےخکنی کرے کوئی. اس پرچے میں لکھا تھا کیا شیو کرانا حرام ہے کیا؟ یعنی پوچھا تھا، حیرت کی تھی اس بات پر، وہ اس کی نظر میں یہ عین اسلامی فعل ہے. حیرت کی بات ہے، تو کتنے تعجب کی بات ہے. اسی طریقے سے برقعے کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک آدمی نہیں رکھ رہا تو نہ رکھے، اس کی مرضی ہے، جب جی چاہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے رکھ لے، لیکن اپنے اس عمل کو برا تو سمجھے، گناہ تو سمجھے. اگر شکل اس سے بری لگتی ہوتی تو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم نہ فرماتا کہ تم ایسی شکل بناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہمیں یہ پسند نہیں تو اس کا مطلب ہمیں آپ کی شکل پسند نہیں، ورنہ کسی کو کیا پڑی ہے میاں رکھنے کی، بتاؤ مجھے. کوئی رکھتا ہے تو بہرحال ایک اچھا عمل تو کر ہی رہا ہے نا، لیکن اس کا مذاق اڑانا کون سی دین کی بات ہے؟ یاد رکھیے کہ مذاق نہ اڑاؤ، اللہ تعالیٰ توفیق مانگو کہ اللہ ہم میں یہ خامیاں دور فرما دیجیے. مذاق اڑانے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم مذاق کسی انسان کا نہیں اڑا رہا، بلکہ وہ مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اڑا رہا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی اگر اس میں کوئی کمزوری ہے، کمی ہے، تو بے شک ہم انسان ہیں، ہم میں کوتاہیاں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سر سے لے کے پیر تک ہم مکمل ہیں، ہم میں کوئی خرابی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی خرابی ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے بزرگوں نے اس معاملے میں اصلاحی عمل بھی فرمایا. ایک صاحب نے خط لکھا تھا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں آنے کو، لیکن میری ظاہری شکل جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اس لیے میں آپ کے پاس آنے میں شرم محسوس کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میاں آ جاؤ، اس بات سے مت گھبراؤ کہ تمہاری شکل جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تم میں ایک ظاہری برائی ہو اور ہم میں بہت سی باطنی اندر کی برائیاں ہوں، اس لیے اس بات سے مت گھبراؤ، چلے آؤ. اللہ کے بندے نفرت نہیں کرتے گناہگاروں سے، بلکہ انہیں بھی وہ مریض اور بیمار سمجھتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر کے پاس جب کوئی آدمی جاتا ہے بیمار، تو وہ اس کے ساتھ توجہ کا معاملہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بیمار میرے پاس آئے اس کا میں علاج کروں گا. اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کے پاس جب کوئی گناہگار آتا ہے تو اس کی وہ تحقیر نہیں کرتے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار ہے اور اس کی بیماری کا علاج مجھے کرنا ہے. تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے کبھی اس عمل کو، یہ تو ٹھیک ہے کہ برا عمل ہے، لیکن اس عمل کی بنا پر اس عمل کو تو برا سمجھا، اس شخص کو حقیر نہیں سمجھا. ہو سکتا ہے کل کو وہ ہم سے آگے بڑھ جائے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج بھی ہمارے ملک کی فضا کچھ ایسی بن گئی ہے کہ بلا شبہ بعض لوگوں کا طریقہ کار اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان کا طریقہ درست نہیں ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ مطالبات تو صحیح ہیں لیکن طریقہ کار درست نہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کی آڑ میں اب دین اور شریعت کی مخالفت کرنا، یا پردے کی مخالفت کرنا، یا داڑھی کی مخالفت کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں. لازمی بات ہے کہ جو ایسی بات کر رہے ہیں انہیں پتہ بچاروں کو کچھ بھی نہیں، لا علمی میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن لا علمی میں بہت بڑا گناہ اپنے سر مول لے رہے ہیں. لازمی بات ہے جوش اور جذبات کے اندر ممکن ہے بعض اوقات ایسے نعرے لگائیں کہ جس سے جو ہے وہ دین کی مخالفت ہو، شریعت کی مخالفت ہو، اور اللہ اور رسول کے حکموں کو توڑے، تو بجائے اس کے کہ اس میں فائدہ ہو نقصان ہو جائے گا. اس لیے ہمیں ان بھائیوں کو سمجھانا چاہیے کہ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اور اپنے آپ کو بھی درست کریں، دوسروں کی بھی اصلاح کا کام کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے. میں نے اس سلسلے میں پچھلے جمعے کو جو بیان کیا تھا اس میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ ہم کس طرح سے دوسرے کو دین کی طرف لائیں، کس طرح سے منکرات سے روکیں، اور کتنا کون سا درجہ ہے کہ ہم کہاں کہاں تک جو ہے وہ امر بالمعروف کر سکتے ہیں، نہیں عن المنکر کر سکتے ہیں، اور استطاعت کہاں تک ہے، کس کو استطاعت سمجھا جائے گا کہ اس میں قدرت اور استطاعت ہے یا نہیں ہے، کہاں نہیں سمجھا جائے گا. تو بہرحال اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. بعض اوقات ان چیزوں کا خیال آدمی نہیں رکھتا، اپنے طور پر تجویز کر لیتا ہے کہ بس اس کا علاج یہ ہے، نتیجتاً گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے. مثلاً بعض لوگوں نے اب اگر یہ علاج کر لیا کہ بھائی جس کی دکان پہ مجھے ایسا کوئی بورڈ نظر آیا میں توڑ پھوڑ کر دوں گا، تو یہ علاج تو درست نہیں ہے. اپنے طور پر آدمی اس سے تو فتنہ پھیلے گا. اسی طریقے سے کوئی اور ایسا علاج اپنی طرف سے تجویز کر لے تو ایسا عمل کرنا بھی مناسب نہیں، اور اس کے مخالفت میں بعض لوگ ایسا عمل کریں کہ اب دین اور شریعت ہی کی مخالفت کرنی شروع کر دیں تو وہ عمل بھی درست نہیں کہلائے گا. دونوں طرف جو ہے وہ انتہا پسندیاں ہیں، بلکہ درمیان اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے عامۃ الناس کو نقصان بھی نہ ہو اور لوگ دین سے بدزن نہ ہو بلکہ قریب آئیں. آج بات یہ ہے کہ 99% میڈیا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، اور دیگر ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو دین کی طرف لوگوں کو رغبت دلاتا ہو بلاتا ہو، ورنہ 99% راستے ایسے ہیں جو لوگوں کو بے دینی کی طرف لے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ اگر بعض ظاہری اسکالرز آ بھی رہے ہیں، ان کے بیانات بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ دین کی طرف لوگ آنے کے بجائے دین سے باغی ہوتے ہیں. اپنی اپنی تشریح ہر آدمی کر رہا ہے. جب معاملات اس طرح کے ہوں تو پھر ایسی صورت میں تو اور بھی دین کا درد رکھنے والوں کا جو کام ہے وہ کٹھن ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے. انہیں اور بھی احتیاط سے قدم اٹھانے چاہیے تاکہ لوگوں کو شیطان جو ہے وہ ورغلائے نہ، اپنی طرف نہ کر لے. اور عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں، وہ تو ظاہری باتوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں صاحب دیکھیے ایسا ہو رہا ہے، ایسا ویسا ہو رہا ہے. اپنے طور پر ہی لوگ خود بخود جو ہے وہ ذہن میں اعتراضات کا ایک امبار جمع کر لیتے ہیں. نتیجہ تن یہ کہ دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے، دین کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر ہم میں سے ایک آدمی بھی دین پر نہ چلے تو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ لے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. دین پہ چلیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، اور نہیں چلیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. لیکن دنیا آدمی یہ کہہ کے فارغ نہیں ہو سکتا کہ صاحب فلاں شخص ایسا کرتا تھا لہذا میں نے دین پہ چلنا ہی چھوڑ دیا، یا فلاں آدمی کی باتوں کی وجہ سے میں دین سے بدزن ہو گیا. ارے بھائی، اس کا عمل اس کے پاس، اس کا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ اس سے لیں گے جواب. تمہارا جو عمل ہے تمہارا، تم جواب دے ہو اس کے. ہر آدمی سے اپنے عمل کا جواب اس کو اس سے لیا جائے گا. تو یاد رکھیے کہ ہر آدمی اپنی قبر میں جائے گا، ہر ایک کا اپنا حساب ہوگا. کوئی آدمی یہ کہہ کہ نہیں بچ سکتا کہ فلاں آدمی چونکہ غلط چل رہا تھا اس لیے میں بھی غلط چلا. ہم یہاں تو اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہم نہ دھوکہ دے سکتے ہیں نہ یہ طفل تسلیاں وہاں پر کام آئیں گی. وہاں تو جواب دیا جائے گا سیدھا سیدھا سا کہ بھائی ہمیں یہ جواب دو، اس وقت آدمی کیا کرے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو سب سے کم تر درجہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح، اللہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے صراط المستقیم دکھا دیجیے، سیدھے راستے پر چلائیے. آدمی کم از کم دعا کا راستہ تو اختیار کر سکتا ہے. اور اگر یہ بھی چھوڑ دے آدمی تو بتائیے کل قیامت کے دن یہ سوال ہو گیا کہ تم نے مجھے مدد کے لیے بلایا، تم نے مجھے پکارا، پھر کیا جواب دو؟ اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. لہذا اس وقت یہ کہہ کے صاحب فلاں شخص کے عمل کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو گئے، یہ کہہ کر قیامت کے دن چھٹکارا نہیں ہو سکتا. یہاں تو ہم ایک دوسرے پر الزام لگا کر ممکن ہے کہ چھوٹ جائیں ظاہری طور پر، لیکن وہاں پر یہ سب کچھ نہیں چلے گا. وہاں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والے ہیں. یہی وجہ ہے، پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آدمی جب قبر میں جاتا ہے منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، لیکن قبر میں منکر نکیر کے سامنے بعض اوقات کیا بلکہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. جو حقیقت ہے اس کے مطابق جواب دے گا. مثلا جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب ان سے سوال کیا جائے گا وہ درست جواب دیں گے، کافر ہیں اور دیگر ہیں وہ غلط جواب دیں گے، بلکہ کہیں گے ہاں ہاں انا لا ادری، میں نہیں جانتا. لیکن یہی لوگ اللہ کے سامنے دھڑلے سے جھوٹ بولیں گے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں. یہ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اس وقت یہ مشرکین یہ کافر دھڑلے سے جھوٹ بولیں گے. آخر کیا وجہ ہے؟ فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے قبر میں، لیکن اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ فرشتے غیب نہیں جانتے. لہذا جو انسان جواب دے گا اس کے مطابق وہ معاملہ کریں گے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قدرت ہی نہیں دی جھوٹ بولنے کی، تاکہ صحیح معاملہ ہو. اگر آدمی صحیح ہے، جواب صحیح دیا، تو اس کے ساتھ اس کا ویسا معاملہ ہوگا، جو جیسا جواب دے گا ویسا معاملہ ہوگا. اور رہی اللہ تعالیٰ کے سامنے بات، تو اللہ رب العزت دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. اگر جھوٹ بھی بولے گا تو اللہ پکڑ لیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین کہے گا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو کھلی چھوٹ دیں گے، جب وہ جھوٹ بولیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اب ان کے زبانوں پہ تالا لگا دیں گے. اب کہا جائے گا کہ بھئی ہاتھ تم بولو انہوں نے کیا کیا، ہر چیز بولے گی. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرما دیا، اور حتیٰ کہ کھال تک بولے گی. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، یعنی یہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، لما شهدتم علينا، تم کیوں بولے، تم تو دنیا میں تو بولتی نہیں تھی کھال، لیکن آج کیوں بول رہی. وہ کھال یہ کہے گی قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، ہمیں اللہ نے زبان دے دی، قوت گویائی دے دی، ہم بول پڑے. جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ بھائی سائلنٹ رہو، خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، ہم خاموش رہے. آج اللہ نے کہا کہ بولو، آج ہم بول رہے ہیں. تو یہ ہاتھ جو آج نہیں بول رہے کل بولیں گے، یہ ٹانگ یہ پاؤں جو آج نہیں بول رہے کل بولیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کہاں کہاں جاتا تھا، کیا کیا کرتا تھا، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا. تو یہاں ہم لاکھ اپنے دل کو تسلی دے لیں، لیکن یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب کوئی آدمی پیش ہوگا تو وہاں پر یہ جھوٹ یہ تفل تسلیاں کام نہیں آئیں گی. اس لیے اپنے آپ کو دنیا ہی میں ہمیں درست کرنا ہے، اور بلا وجہ کسی کی غیبت کسی کی برائی اس سے بچنا چاہیے. آدمی بعض اوقات انجانے میں ہی کوئی غلطی ایسی کر لیتا ہے کہ کفر کی عطا تاریکیوں میں انسان گر جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے کوئی ایسا عمل کر لیتا ہے کہ وہ، یعنی پہلے تو ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے کہ بس جنت اس کے ایک قدم کے فاصلے پر رہ جاتی ہے، تھوڑے سے فاصلے پر رہ جاتی ہے، لیکن کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جہنم تھوڑے سے فاصلے پر رہ جاتی ہے، لیکن کوئی عمل مرنے سے پہلے ایسا کر لیتا ہے انسان کہ جنت میں چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوزخ میں جو اعمال لے جانے والے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میرے عزیز بھائی، ہماری ظاہری حالت بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، باطنی حالت بھی ہماری پوشیدہ نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو، یعنی ہمارا ظاہر بھی درست حالت میں ہو اور باطن بھی درست ہو. آدمی کا جب ظاہر ٹھیک ہوتا ہے تو باطن بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. آدمی اگر بعض اوقات یہ کرتا ہے کہ بھائی میں نے اپنے شکل و صورت ایسی بنائی ہے، تو کم از کم ہم جھوٹ بولنے سے گریز کریں، غلط جگہوں پر جانے سے گریز کریں. ہو سکتا ہے کوئی آدمی ہمیں غلط جگہ پر دیکھ لے تو وہ سوچے دیکھو یار یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے، تو دل میں خیال آتا ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے باعث فخر ہو یہ بات کہ صاحب ہم سلیمہ گھر گئے، لیکن بعض لوگوں کے لیے باعث شرم ہے کہ وہاں پر وہ نظر آئیں. کوئی آدمی وہاں پر، یعنی ایسا آدمی جس نے اپنی اصلاح کی ہو، اس کو اگر وہ دیکھیں ٹوپی رومال لگا کے اگر کوئی سینما کے دروازے پہ کھڑا ہو تو کیسا محسوس کرے گا اپنے آپ؟ اپنے دل میں خود شرمندہ ہوگا، کبھی نہیں چاہے گا کہ میں وہاں کھڑا ہوں. لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور دوسرا ایک آدمی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ بلکہ دس آدمیوں کو آگے ہی بتائے گا کل ہم فلاں جگہ گئے تھے، اس کی نظر میں وہ ہے بھی نہیں. لیکن جن کی نظروں میں اب کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ صاحب کیا سینما میں جانا کہ شریعت کے خلاف ہے، الحاظب اللہ، کیا وہاں فلم دیکھنا شریعت کے خلاف، اس طرح کے سوالات اگر کوئی کرنے لگے تو وجہ کیا ہے کہ چونکہ اس کی عقل کی بھی ماری گئی ہے اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ اس کی صحیح بات اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں. اور یہاں سارے معاملات آج ایسے ہو گئے بھائی کہ بس ہر آدمی دنیا کی ظاہری ترقیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ہمیں دنیا کے عہدے مل جائیں، دنیا میں ہمیں ترقی مل جائے، دنیا میں ہمارے فوٹو آ جائیں، اخبارات کی زینت بن جائیں، ٹی وی پر ہمارا نام آ جائے، دنیا کے اندر جو ہے ہم بلند و بالا اور بس دنیا کے سامنے سرخرو ہو جائیں، آخرت کی ہمیں فکر ہی نہیں. حالانکہ یہ آخرت ہم نے اسی دنیا سے حاصل کرنی ہے اپنی. آخرت بتائیے مرنے کے بعد کیا بنائیں گے ہم اپنی، بتائیے آخرت ہماری کب بنے گی؟ کیا آنکھیں بند ہو جائیں گی تب آخرت بنانے کی فکر کریں گے ہم؟ اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کب ہماری آنکھ بند ہو جائے. تو ہمیں ہر وقت چوکس رہنا چاہیے یا غفلت میں پڑا سوتے رہنا چاہیے؟ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ صاحب کراچی میں سونامی آ سکتا ہے. ہم تو الحمدللہ شروع سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بالکلیہ طور پر یعنی ایک دم سب کو ہلاک نہیں فرمائیں گے. البتہ مختلف اوقات میں مختلف لوگ موت کا شکار ہوتے رہیں گے اجتماعی طور پر، کہیں زلزلے آ گئے، کہیں طوفان آ گیا، کہیں بارشوں سے ہلاکت ہو گئی، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گئے، کہیں کچھ اور ہو گیا، تو یہ اس طرح سے تو ہوتا رہے گا، لیکن ایک ساتھ سب کے سب نہیں مریں گے. تو لوگوں کو آج یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ صاحب یہاں پر ٹرپل پلیٹیں ہیں اور فلانی پلیٹ ہے اور غیر متوازن پلیٹ ہے اور فلانی پلیٹ ہے. اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے یہاں پلیٹیں ہیں بھائی، لوگ آج سے تو یہاں نہیں رہ رہے، ہمیشہ سے رہ رہے. جب اللہ کا حکم ہوگا وہ ہل جائیں گی، جب حکم نہیں ہوگا اپنی جگہ رہیں گی. لیکن ہم اپنے اعمال ضرور ایسے کر رہے ہیں کہ ان کو ہلا ڈالیں، کم از کم اتنا تو خیال کریں. ہم غافل ہو جاتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں. آپ دیکھیے نوجوانوں کو، لڑکوں کو اور عورتوں کو، کہ وہ بھول جاتے ہیں. کم از کم ہم وہاں بھی جائیں، بے شک گھومیں پھریں، لیکن کم از کم اتنا تو خیال کریں کہ اللہ سے ڈریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر سمندر نے پیچھا کر لیا تو کیا کرے گا آدمی؟ یہ مخلوق تو اللہ ہی کی ہے، جس طرح ساری مخلوق اللہ کی مانتی ہے، سمندر بھی اس کی ایک ادنا مخلوق ہے، معمولی سا حکم اگر مل گیا تو پھر کہیں انسان کو ٹھکانا نہیں ملے. تو ہمیں تو اور ڈرنا چاہیے کہ بھئی جب ظاہری حالات بھی بظاہر ایسے ہیں کہ ہم کس پٹی پر رہ رہے ہیں، تو ہمیں سستی غفلت میں رہنا چاہیے یا ہمیشہ چوکس رہنا چاہیے؟ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی. جس کو یہ فکر ہو کہ بھئی میرا محبوب کسی وقت مجھے بلا لے گا، تو ہر وقت تیاری کے ساتھ کھڑا ہوگا کہ بھئی جب بلا لے فوراً تیار. لیکن اگر کوئی پتہ چلے کہ صاحب اس نے بلا لیا اور یہ ابھی جو ہے وہ مست پڑی سو رہی ہے یا سو رہا ہے، تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اگر بلاوا آ گیا اور ہم پڑے خراٹے لے رہے ہوں، سو رہے ہوں غفلت کی نیند، تو ہمارا کیا حشر ہوگا بھائی؟ اس لیے کم از کم آدمی اپنے آپ کو چوکس رکھے، بیدار رکھے، اور ان حالات میں تو خاص طور پر کہ جب معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب ہم دنیا سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں، تو آدمی کو کم از کم اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ہماری آخرت تو دنیا ہی سے نکلے گی، مرنے کے بعد کوئی اپنی آخرت نہیں بنائے گا. آنکھ بند ہو جائیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے بھائی، پھر آدمی ترسے گا، کاش کہ سبحان اللہ کہہ سکوں، الحمدللہ کہہ لوں، اللہ اکبر کہہ لوں. لیکن بتاؤ کیا کہہ سکتے ہو؟ دو رکعت پڑھنے کو جی چاہے گا کیا پڑھ سکتے ہو؟ پھر دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. آج تو ہم اس نماز کو غفلت سے پڑھ رہے ہیں، پھر دل چاہے گا کہ کاش موقع مل جائے اور آج ہم سکون کی نماز پڑھ سکتے، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا. موقع آج ہے، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہوں ہمیں اپنی نمازوں کو بھی درست کرنا چاہیے. ایسی نماز بنا لیں کہ یہ نماز ہمارے لیے ہماری حفاظت کا ذریعہ بن جائے قبر میں. حدیث میں آتا ہے جو اعمال ہم کرتے ہیں تو یہ مونس اور غمخوار ہوں گے قبر کے اندر. قرآن مجید بھی، نماز بھی، روزہ بھی، اسی طریقے سے اور دیگر اعمال. اگر قبر کا عذاب کہیں سے آ رہا ہوگا تو یہ روک لیں گے، رک جاؤ میں ادھر کھڑا ہوں، نماز کہے گی میں ادھر کھڑی ہوں، ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت ایک طرف ایک جگہ کھڑی ہوگی کہ بھئی یہاں سے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں موجود ہوں. تو حصار بن جائے گا ان سارے اعمال کا. لیکن اگر ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کبھی، دنیا کے لیے تو ہم سوچتے رہے، کیونکہ ہماری سوچ اب یہ رہ گئی کہ بس دنیا بناؤ جس طرح بھی بنے، لیکن آخرت بنانے کی کوئی فکر نہیں. بلکہ آخرت اب اگر کوئی چل رہا ہے، حالانکہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، انجینئر ہے، سب کچھ اس نے کیا ہوا ہے، کمپیوٹر ہے، ماسٹر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ داڑھی کے ساتھ وہاں جا رہا ہے تو وہاں ساتھی اس کا مذاق اڑا رہا ہے. ہماری سوچ تو دیکھیں ہم مسلمان. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرمائے. یہ ہمارے جو ہے وہ اجتماعی جرائم ہیں. کوئی آدمی اگر دین پہ نہیں چل رہا نہ چلے، لیکن جو چل رہا اسے تو نہ روکو بھائی، اس کا مذاق تو مت اڑاؤ، کم از کم یہ گناہ تو اپنے سر مت لو. آنکھ بند ہو جائے گی تو ختم سب کچھ، یہی پڑا رہ جائے گا. اب اگر لاکھوں کا بزنس کرتا تھا، ٹیڑھی پیسہ نہیں اٹھا سکتا اس میں سے، چیک پڑے رہ جائیں گے، سائن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ملے یہیں رہ جائیں گی، فیکٹریاں یہیں رہ جائیں گی، انسان کے بنگلے اور کوٹھیاں یہیں رہ جائیں گے. بس اس زندگی میں جو اس نے اعمال صالح کیے ہوں گے وہ کام آئیں گے. کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے ایم اے کیا کہ نہیں کیا، جغرافیہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھنے سے منع نہیں کرتا، کبھی کوئی سمجھے کہ پڑھائی سے منع کر رہے ہیں، خوب پڑھو بھائی، لیکن اس کو مقصد زندگی مت بناؤ. یہ مت سمجھو کہ ہمارا آخری اسٹیشن، آخری منزل یہ دنیا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس دنیا سے بھی آگے جہان ہے. یہ تو ایک اسٹیشن ہے، اور اسٹیشن بھی عارضی امتحانی جگہ ہے ہمارے لیے. ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے، وہاں سے ہمارے باپ کو اور ماں کو دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے طور پر کہ اب یہاں رہو کچھ عرصے کے لیے، ہم دیکھیں گے تم میں کون ہمارے حکموں کا فرما بردار ہے، کون نافرمان. کل کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ فوج، نہ پولیس، نہ رینجرز، نہ ایجنسیاں، کوئی نہیں آئے گا. وہ تو یہاں بھی نہیں آتی، موقع دیکھ کے فوراً آگے پیچھے، جب سب کچھ ہو جائے تو پھر آ جاتے، لیکن وہاں بالکل نہیں آئیں گے. وہاں آدمی کیا کرے گا بھائی؟ سوچو تو صحیح، آدمی کبھی بیٹھ کے سوچے یہ کہ ہمیں کون بچائے گا. یہاں جن کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کل خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیا وہ ہماری مدد کر سکیں گے؟ کیا وہ ہمیں بچا لیں گے؟ کیا ہم نے کس کی خاطر اپنے دین کو چھوڑا، کس کی خاطر اپنی شکلیں تبدیل کی، اپنے لباس کو چھوڑا، اپنے تمدن کو چھوڑا، اپنی تہذیب کو چھوڑا؟ وہ تو خود بےچارے پھنسے ہوئے ہوں گے. اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اس وقت افسوس کریں گے کہ کاش ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے اور کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اے ہمارے رب انا اطعنا، ہم نے اطاعت کی، کس کی؟ سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبرانا اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا، انہیں ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا انہوں نے، انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دوگنا عذاب دیجیے آج، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت بے شمار بھیجی، یعنی اپنی رحمت سے ان کو اور دور کر دیجیے، تو جن کی خاطر آج ہم سب کچھ کرتے ہیں کل ہم خود کہیں گے کہ یا اللہ ان پر لعنت بھیجی، ان کو ڈبل عذاب دیجیے، ایک تو یہ خود گمراہ تھے ہمیں بھی گمراہ کیا. ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار ہیں اور سیف اللہ جن کا لقب ہے، اللہ کی تلوار، کوئی جنگ کبھی نہیں ہاری، جہاں چلے گئے کشتوں کے پشتے لگا دیے، چند تعداد میں ہوتے تھے لیکن ہزاروں کے لشکر پہ بھاری ہوتے تھے، لیکن مقصد زندگی دنیا کے عہدے حاصل کرنا نہیں تھا. سپہ سالار تھے فوج کے، اور چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی. ہمارا پاکستان تو بہت چھوٹا سا ملک ہے، صرف شام جو اس زمانے میں جو ایک حصہ تھا مملکت اسلامیہ کا، تو شام سے مراد یہ شام نہیں ہے آج جو موجود ہے، اس میں اردن بھی شامل تھا، اس میں فلسطین بھی شامل تھا، اور اس میں اور بھی دیگر ممالک شامل تھے، وہ مل کر سب ایک شام کا گورنر، ایک صوبہ بنتا تھا مملکت اسلامیہ کا. تو اتنے بڑے بڑے صوبے مسلمانوں کے پاس تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر بیٹھے تو حکم پہنچتا ہے کہ سپہ سالار ہم نے تبدیل کر دیا. حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دان دھان پان سے آدمی تھے اور امین و حاضی الامہ کا خطاب ہے کہ اس امت کے امین ہیں، وہ ان کو سپہ سالار بنا دیا، انہیں معزول کر دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بعض روایات میں جو ہمیں سمجھنا چاہیے، جیسے اور روایات ہیں ان میں سے جو روایت ہے یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بڑی دور رس تھی، لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ جس لشکر میں خالد بن ولید ہو انہیں شکست نہیں ہو سکتی، تو ممکن تھا کہ لوگوں کا اب یہ ذہن بن جاتا کہ میاں خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے اور اللہ سے نظر ہٹ جاتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا کہ فتح و شکست تو اللہ کے ہاتھ میں، خالد بن ولید کی وجہ سے فتح اور شکست نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فتح عطا فرمائے، جس کو چاہے شکست سے دو چار کرے. بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا. حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا دیا، سپہ سالار بنا دیا. حضرت خالد بن ولید، یہ اسلام ہے ہمارا کیس. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اس بوجھ سے آزاد ہو گیا جس کے تحت میں لڑتا تھا، اب میں کھل کر لڑوں گا اور ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا، حضرت ابو عبیدہ کی اطاعت کروں گا، ان کے نیچے رہ کر لڑوں گا. یہ ہے دل بنا ہوا. آج ہمارے یہاں اگر کوئی جونیئر سے جونیئر اوپر چلا جائے، سینئر نیچے آ جائے، تو وہ سینئر استعفی دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، فوج کا قانون یہ، کیونکہ وہ کہتا ہے میں سلوٹ نہیں مار سکتا جونیئر کو. لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو، دوسرے کو اچھا مسلمان سمجھو. اور آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ اچھے مسلمان ہیں، تم خراب مسلمان. دین ہمارا کس طرف لے کے جاتا ہے، دوسرے ہمیں کس طرح. انا اطعنا سادتنا وکبرانا، نتیجہ یہ کہ لوگ بھی پھر ویسے ہی کہنے لگتے ہیں، کرنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کے بیانات آتے ہیں جو نیک نیتی سے گلے ملتی ہیں اور نیک نیتی سے کہتے ہیں صاحب ہم نے یہ کام کر لیا، بتائیے یہ نیک نیتی کی بات ہے؟ یہ فواہش اور منکرات کا فروغ ہے. اور وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم اوروں سے اچھے مسلمان. پتہ نہیں مسلمان کس کا نام، مسلمان اب یہ اس کا نام رکھ لیا کہ چاہے وہ جیسے غیر اخلاقی حرکتیں کرے، چاہے وہ کپڑوں سے آزاد ہو جائے، تب بھی مسلمان ہی ہے بس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کس لیے آئے تھے؟ تو ہم نے ان سب چیزوں کا مذاق بڑا دی. تو کل قیامت کے دن یہ ہوگا, انا آتانا سادتنا و کبرانا, ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی, اپنے سرداروں کی پیروی کی, فاضلون سبیلا, انہوں نے ہمیں راستوں سے گمراہ کر دیا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب, اللہ انہیں ڈبل عذاب دے, ولعنہم لعنا کبیرا. بہرحال میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو دین کو دیکھنا ہے, قرآن و حدیث کو دیکھنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے. ہاں البتہ ہمیں کسی سے الجھنا نہیں, لڑائی نہیں کرنی, بحث نہیں کرنی. وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم نے حق ادا کر دیا, اس کو دین کی بات محبت سے پیار سے سمجھا دو. ہمارا مقصد کسی پر طعن و تشنیع بھی نہیں, لیکن غلط تشریح دین کی کوئی نہ کرے. یعنی آج ہر آدمی کہتا ہے صاحب قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنایا نہیں جائے گا, اور حیرت کی بات ہے پھر قرآن و سنت کے خلاف, یعنی قرآن و سنت کہتے کس کو ہیں, اس کی تشریح کرے گا کون؟ لازمی بات ہے کہ قرآن و سنت کی تشریح کا حق بھی ان کو ہے جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے. جو بیچارے قرآن مجید صحیح طور پر پڑھ بھی نہیں سکتے, جنہیں قاف اور کاف کا فرق کا بھی پتہ نہیں ہے, وہ کیسے قرآن و سنت کی تشریح کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائی, ہمیں گمراہی کا راستہ اختیار نہیں کرنا, یہ فتنوں کا دور ہے, اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رزق حلال کمائیں, جائز ذریعوں سے جائز جگہوں پر خرچ کریں, پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں, اللہ اللہ خیر سل. زیادہ بحث مباحثوں میں مت الجھیے, اس سے بچیے, کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ بالآخر ایک دوسرے سے لڑائی ہو اور نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے. ان چیزوں میں فائدہ کچھ نہیں رکھا, جو کام اعتدال میں ہیں وہ اور کسی چیز میں نہیں. ہمارا اسلام جو ہے وہ معتدل مذہب اور دین ہے, فطرت ہے بالکل, جو فطرے تقاضے ہیں, جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں غصہ آنا چاہیے, جہاں غصے کو دبا لینا چاہیے وہاں غصے کو پی جانا چاہیے. اب یہ کہاں دبانا چاہیے کہاں غصہ آنا چاہیے, یہ طریقے جو بتلائیں گے وہ اللہ کے نیک بندے, جن کی صحبتوں میں جا کر انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں, ان کی صحبتوں میں جائیے بیٹھیے, انشاءاللہ وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. بہرحال یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی اس لیے کہ ہم دین متین پر چلنے والے بنے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, دوسروں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ کچھ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی سیدھے راستے پر لے آئے. تو اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھیے اور دوسروں کے حق میں دعا کرتے رہیے. اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیے, دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیے. بعض اوقات بعض لوگ ظاہری کیفیات اور ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ بظاہر ایسے لگتے ہیں لیکن اندر سے ان کا دل بڑا خوبصورت ہوتا ہے, بہت اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور ان کو راہ راست پر لانا بھی آسان ہوتا ہے. صرف اس بات کی کمی ہوتی ہے کہ کوئی درد دل کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ پورے ان کو دین کی دعوت دے, دین کی طرف بلائے, تو الحمدللہ آنے میں وہ دیر نہیں لگاتی. حضرت معتقی صاحب نے ایک واقعہ لکھا, ایک میں نے کتاب میں پڑھا کہ ایک صاحب آئے اور بظاہر وہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی تھا, اس نے آ کے کہا کہ میں بینک کی نوکری کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ نوکری جائز ہے یا ناجائز. حضرت نے پہلے کچھ تمہید بیان فرمائی کہ بات یہ دیکھو جب تک حلال نوکری نہ ملے اس وقت تک ترک نہیں کرنا چاہیے. فرمایا کہ میں مشورہ لینے نہیں آیا, میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جائز ہے یا ناجائز, حلال ہے یا حرام ہے. فرمایا کہ بہرحال حرام, غیر اسلامک بینک جو ہیں. فرمایا کہ بس ٹھیک, اب انشاءاللہ میں یہیں سے جا کے استعفی دے دوں گا, وہاں نہیں جانا میں. تو اس کے تو حضرت نے بہرحال لکھا کہ بظاہر دیکھنے میں ایسا تھا لیکن دل میں اس کے کیا جذبات تھے, یہ ہم ظاہری حالت دیکھ کر کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے. ممکن ہے بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں دل کے, لیکن بعض وجوہ کی بنا پر وہ بظاہر ایسی شکل و صورت میں رہتے ہیں, لیکن جہاں تک ان کے دل کا تعلق اور اعمال کا تعلق ہے تو وہ درست اور صحیح ہوتے ہیں. اس لیے ظاہری حالت دیکھ کر ہم کوئی فتویٰ نہ دیں, کوئی حکم نہ لگائیں کسی کے لیے. اور بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اپنے سے سب کو اچھا سمجھیں. اگر ہمارا خاتمہ, کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کتا بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں, تو انہوں نے دیکھو کتنا خوبصورت جواب دیا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں ہی بہتر ہوں, ورنہ یہ کتا بہتر ہے. ساری بات تو یہ ہے بھائی, خاتمہ ہمارا ایمان پہ اگر ہو جائے تو واقعی ہم کامیاب ہیں, لیکن خدا نہ کرے اگر کامیابی یعنی خاتمہ ایمان پہ نہ ہو اور کفر پہ ہو جائے, تو پھر تو ناکامی ہی ناکامی ہے. کامیاب کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کن کو کامیاب قرار دیا، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ قرآن مجید نے ان لوگوں کو کامیاب کہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہری ترقیوں سے آدمی کو اسلام نے روکا ہے. بات یہ ہے میرے عزیز بھائی کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ اگر ہم دین پر چلیں گے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، تو یہ تصور ان کا غلط ہے. دین دنیا نہیں چھوڑاتا بلکہ دنیا کو دین بنا دیتا ہے. ہمارا دین الحمدللہ ایسا ہے کہ اس دنیا کو دین بنا دیتا ہے اور دنیا کو دنیا رہنے نہیں دیتا. اس کو بالکل یوں سمجھیے جیسے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی کہ انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور اس دنیا کی مثال پانی جیسی. کشتی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ خشکی میں کشتیاں چل رہی ہوں؟ معجزات اللہ تعالیٰ اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں وہ ایک الگ بات. ترکی جب فتح کیا تھا اس زمانے میں تو بلا شبہ 10 کلومیٹر سے زیادہ کشتیاں پہاڑوں پہ چلی تھیں. وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ تھا، انشاءاللہ کسی وقت اس کو میں عرض کروں گا، کہ پہاڑوں پر کشتی چلائیں اور ان پہاڑوں پر لے جا کر اس کے ذریعے سے انہوں نے کشتی کو سمندر پہ ڈالا اور پھر بلاخر فتح کر لیا ترکی کو مسلمانوں نے، پہلے فتح نہیں ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کروں گا. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہے کہ کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی. تو اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس دنیا کو حاصل نہ کرے. دنیا تو حاصل کرے، لیکن چاہے جتنی دنیا اس کے پاس آ جائے، بس بات یہ ہے کہ کشتی چلے گی پانی میں ہی، لیکن اس وقت تک چلے گی جب تک پانی ارد گرد رہے. کشتی کے دائیں بائیں آگے پیچھے پانی پانی ہو تو کچھ نہیں ہوتا اس کو، لیکن اگر کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو جائے تو پھر وہ ڈوب جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان کے دل میں اگر یہ دنیا آ جائے جیسا کہ آج ہمارے آئی ہوئی ہے تو انسان تباہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر دل میں دنیا نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر اس کی تباہی کے لیے نہیں ہے دنیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میں دنیا. اور ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اور فضل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تجارت، مال، دولت حاصل کرو، جاؤ، ممانعت نہیں ہے. اس سے ہی پتا چلا کہ بس بات یہ ہے کہ جائز جگہوں سے حاصل کرو اور اس دولت کو جائز جگہوں پر خرچ کرو. یہ مقصد نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت ہی نہ ہو، بنگلے نہ ہو، کوٹیاں نہ ہو، کاریں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اگر دیتا اس کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں. میں نے آیت قرآن مجید جو تلاوت کی اس کا آپ دیکھیے مفہوم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. قارون کے بارے میں قارون کو یہ کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال و دولت دیا ہے، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، تم اس سے دار آخرت بناؤ، اپنی آخرت کی بناؤ. مال و دولت کے ذریعے اچھے کام بھی تو ہوتے ہیں بھائی، یا نہیں ہوتے؟ آپ یتیم خانے بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، رفاہی ادارے بنائیں گے، ڈسپنسریاں بنائیں گے، شفا خانے بنائیں گے، پل بنائیں گے، کنویں تعمیر کریں گے، یہ سب خیر کے کام ہیں یا شر کے کام؟ اگر اللہ نے مال و دولت دیا کسی کو اور یہ سارے نیک کام کو انجام دے رہا ہے تو یقیناً بھلائی کے اور آخرت کے کام ہیں. تو اس کو بھی یہ بات کہی گئی، لیکن اس نے کہا کہ یہ تو بھائی میں نے اپنے علم سے حاصل کی ہے دولت. حالانکہ اس گدھے سے کوئی پوچھتا کہ بھائی یہ عقل کس نے دی، یہ علم کس نے عطا کیا، اور خود تجھے وجود کس نے بخشا جس وجود میں تو اللہ کا محتاج ہے؟ باقی چیزیں تو نے کیسے حاصل کر لیں جب وجود بھی اللہ ہی تعالیٰ کا ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ خودکشی حرام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے یہ. جب اللہ نے دیا ہے تو لے گا بھی وہی، کسی کو حق نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو مار کے ختم کر لے. اس لیے کہ ہماری یہ چیز ہی نہیں ہے، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ جان اللہ کی ہے. جس نے دی ہے وہی لے گا. اگر کوئی خود اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے تو حرام موت مر رہا ہے. اس لیے کہ اس نے نعمت کی ناقدری کی، اللہ نے تو نعمت دی تھی، اس نے ناقدری کر کے ختم کر لی. تو بہرحال اس کو یہ کہا گیا کہ تم اس دنیا سے اپنی آخرت سنوارو. تو اب کیا مطلب ہے بھائی، سارا مال ہم کیا خرچ کر دیں، ہمارے پاس کچھ نہ رہے؟ آگے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں. ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کا جو حصہ تمہارا ہے تم اس سے حاصل کرو. جو تمہیں ضرورت ہے وہ رکھو اپنے پاس، ممانعت نہیں ہے، وہ رکھو. البتہ واحسن کما احسن اللہ علیہ، لوگوں پہ احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں یہ سب چیزیں عطا فرمائی ہیں. کوئی اگر ایسا آ جاتا بھوکا ننگا تو تم اس کی مدد کرو، اللہ نے بھی تو تمہیں عطا فرمایا ہے، جس خدا نے تمہیں عطا فرمایا تم آگے عطا کرو، لوگوں کو دو. دین یہ نہیں کہتا کہ سارے خرچ کر دو. قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ لو کہ جیب میں جائے، نہ خرچ ہی نہ کرو، ایسا نہ کرو. ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ یہ کرو کہ بس خرچ ہی کر رہا ہوں اور کچھ کام ہی نہیں کر رہا، ساری دولت ہی خرچ کر دی، ایسا بھی نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو فتقعد ملوما محسورا، تم بیٹھ جاؤ گے اس حالت میں کہ ملامت بھی ہوگی تمہیں اپنے آپ پر، اور اپنے حسرت بھی ہوگی کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے، کاش میرے پاس یہ ہوتا، میں یہ کام کر لیتا، میں وہ کام کر لیتا. تو شریعت نے اس سے ہی منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ سارا کا سارا مالی خرچ کر دو. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھی آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب آیات نازل ہوئی قرآن مجید میں نفاق انفاق کی فضیلت کی، تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں سارا باغ صدقہ کر دیں. آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. اور پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر کرنا ہی ہے اپنے عزیزوں رشتہ داروں پہ کرو، ان کا حق ہے، ان کو دو. اور پھر آپ نے مختلف طریقوں سے اس کو تقسیم بھی کروا دیا. تو بہرحال یہ نہیں ہے شریعت کہتی کہ سارا ہی تقسیم کر دو. البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو متوکل مزاج ہوتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ اپنے پاس کچھ مال جمع رکھنا پسند ہی نہیں کرتے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مزاج تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دنیا کی نفرت ان کے دل میں اتنی پیدا کر دی تھی کہ وہ دنیا کو اپنے پاس رکھنے میں خیر ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو ساری دنیا کو آخرت کمانے کا ذریعہ بناتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو ایک سال کا نفقہ دیتے تھے، لیکن وہ ایک سال جمع نہیں رکھتی تھی، اس کو وہ خرچ کر دیا کرتی. روایت میں یہی آتا ہے کہ کئی کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کھانے کو، تو وہ بھی خرچ کر دیا کرتی تھی. اگر کسی کو اللہ کے بندے کو اللہ نے ایسی قوت توانائی اور ایسی جو ہے وہ ایسا توکل عطا فرمایا ہے کہ بعد میں وہ پریشان نہیں ہوگا، حسرت نہیں کرے گا، تو پھر ٹھیک ہے وہ خرچ کر دے. لیکن ہر ایک کے لیے ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے، ہم تو بہت کمزور لوگ ہیں. تو اس لیے بہرحال فرما ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، اور آگے فرمایا ولا تبغي الفساد في الارض، زمین میں فساد مت کرو. فساد کیا ہے؟ اس مال و دولت کو ناجائز کاموں پہ خرچ کر رہے ہیں، اس مال و دولت کو شریعت کی بیخ کنی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس مال و دولت کو لوگوں کو توڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس مال و دولت کو رشوت کے طور پر حاصل کر رہے ہیں، سود کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، یعنی حاصل بھی غلط کر رہے ہیں، خرچ بھی غلط کر رہے ہیں. تو یہ ہے ولا تبغی الفساد فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ اور رسول کے احکام کو مت توڑو. ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. یہ چند گزارشات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ دین ہمارا معنی نہیں ہے دنیا کو اختیار کرنا، یعنی ایسا نہیں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، بلکہ جب یہ مال ہم حاصل کریں گے اور صحیح جگہوں پر خرچ کریں گے تو دیکھیں یہ دنیا دین بن گئی، یہی دنیا دین بن گئی. اسی دنیا میں رہ کر ہم نے اپنے محلات جنت میں بنانے ہیں، تعمیر کرنے ہیں، میٹیریل تو یہیں سے جائے گا. اگر کیا مرنے کے بعد ہم میٹیریل بھیجیں گے کہ بھائی اب تو کر لو جو کچھ کرنا یار، دیکھا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد دیکھا جائے، مرنے کے بعد کیا خاک دیکھو گے بھائی؟ دیکھنا تو اب ہے، جب اللہ نے ہمیں توانائی دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے. خرچ کے بارے میں پوچھا بہترین خرچہ کون سا ہے، نفقہ کون سا، آپ نے فرمایا کہ جب تم خود بھی ضرورت مند ہو اور پھر آدمی خرچ کرے تو اس کی بات ہی کیا ہے. ہمیں بھی آج ضرورت تو ہوتی ہے نا، لیکن اس کے باوجود ایثار سے کام لیتے ہیں بعض اوقات، اس کی اپنی فضیلت. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں ہمیں آخرت کی، ہماری آخرت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ دنیا کوئی معنی ہے ہمارے دین پر چلنے کے لیے. دین پر پورا پورا چلو، دنیا حاصل کرو، دنیا کو حاصل کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، بس جائز طریقوں سے حاصل کرو اور جائز جگہوں پر خرچ کرو. انشاءاللہ اگر اس طرح سے ہم نے حلال ذرائع اختیار کیے اور صحیح جگہوں پر ان کو خرچ کیا تو پھر یہ دنیا دنیا نہیں رہے گی بلکہ ہمارے لیے دین بن جائے گی. صحابہ اکرام کو بھی اللہ نے ایسی دولت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ اس دولت طرف نظر بھی نہیں کرتے تھے. آئی ان کے پاس، بہت آئی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے تاجر، اتنے بڑے کہ قافلوں کے قافلے ان کے جو ہے وہ خزانوں سے بھر کر آتے تھے اور کہہ دیا کرتے تھے کہ بھائی اس کو فلاں گھر میں ڈال دو, فلاں کمرے میں ڈال دو, بھر جاتے تھے وہ, چھت سے لگ جاتے تھے خزانے. لیکن خرچ بھی ایسے ہی تھا کہ بھائی یہ اصحاب بدر کتنے ہیں ان کو اتنا اتنا دے دو. کٹورے ہوتے تھے, بڑے بڑے پیمانے ہوتے تھے, ان سے ناپ ناپ کے بھائی اتنا یہ پیمانہ فلاں کو دیا, یہ اس کو دیا, یہ فلاں کو دیا. تو اسی طریقے سے اصحاب بدر کے گھرانوں میں چلے گئے, اصحاب احد کے چلے گئے, شہداء احد کے گھر والوں کو پہنچ گئے, اس طریقے سے خرچ بھی ہو جاتا تھا. تو بہرحال یہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ بھائی آدمی اگر نکاسی کا راستہ ہوتا تو پیچھے سے کچھ آتا بھی رہتا ہے, لیکن اگر ہم بالکل بند کر دیں تو سڑ جاتا ہے. دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے, پانی اگر ہم اس کو راستہ دے دیں جاتا رہے گا, پیچھے سے تازہ آتا رہے گا, لیکن اگر ہم اس کا راستہ بالکل بند کر دیں, ہم کہیں کہ ہم ہی اس کو استعمال کریں گے تو خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما, آخرت بھی اچھی عطا فرما, نہ دنیا کی نعمتوں سے محروم فرما نہ آخرت کی نعمتوں سے محروم فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی دین سے برگشتہ ہیں, غافل ہیں, اپنے فضل و کرم سے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما, سیدھے راستے پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہم کو بھی صراط مستقیم پر چلا, مرتے دم تک اے اللہ اس سیدھے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہم سے جن حضرات نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں, سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے, جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ جو معاش کی طرف سے پریشان ہیں ان کے مسائل کو بھی حل فرما دیجئے. اے اللہ رزق حلال عطا فرما, وہ سب کے ساتھ عطا فرما, اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں اے اللہ جوڑ کے اور عافیت والے رشتے انہیں عطا فرما. اے اللہ اسی طرح جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں انہیں وہاں کی خوشیاں عطا فرما, دین پر چلنے والا بنا. یا اللہ اپنے فضل سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ اعلان سنیے, کچھ کتابیں ہیں وہ تقسیم ہو رہی ہیں, انہیں لے لیجیے. یہاں سے کتابیں کچھ تقسیم ہو رہی ہیں, ان کو لیجیے اور پڑھیے. انشاءاللہ تعالی عمل کی توفیق دے.